السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجھا، اور ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بیجت جلانی۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجنے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر ایک اور حملہ، 3 اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
سری لنکا میں دھماکوں کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ زہران ہاشم نے جنوبی ہند میں خاصا وقت گزارا تھا۔ سری لنکا کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کا خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، سری لنکا میں فوج اور مبینہ دہشت گردوں کے درمیان ایک جھڑپ میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں کچھ تفصیل کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان اور چین پر زور دیا ہے کہ مبینہ طور پر شادی کے لیے پاکستانی خواتین کو سمگل کرنے کے واقعات کا نوٹس لیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیسوں کے عوض پاکستانی خواتین کو دلہن بنا کر چین بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہاں انہیں نامساعد حالات میں رکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات لاہور سے محمد اسد کی رپورٹ میں۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان اور چین پر زور دیا ہے کہ مبینہ طور پر شادی کے لیے پاکستانی خواتین کو سمگل کرنے کے واقعات کا نوٹس لیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیسوں کے عوض پاکستانی خواتین کو دلہن بنا کر چین بھجوایا جاتا ہے، تاہم وہاں انہیں نامساعد حالات میں رکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مزید تفصیل لاہور سے محمد اسد سے۔ اپنی ایک رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں ایک پاکستانی ٹی وی چینل اے آر وائی کے پروگرام سرعام میں لاہور کی رہائشی 5 خواتین کو چین میں شادی کی غرض سے بھجوانے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ چین جانے کی منتظر ان 5 لڑکیوں میں 2 کی عمریں محض 13 برس تھیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان خواتین کو 400,000 پاکستانی روپوں کے عوض چین بھجوانا طے پایا تھا، جبکہ ہر ماہ 40,000 اور خاندان کے ایک مرد کو چین کا ویزا فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے متعلقہ ٹی وی چینل کے پروگرام سرعام کے پنجاب کے انچارج آصف قریشی نے بتایا کہ پروگرام میں انہوں نے اس حساس معاملے کو اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور کے علاقے اپر مال کی ایک کوٹھی میں یہ غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ ان کے بقول پولیس کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ابتدا میں پولیس نے مقدمہ درج کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن بعد ازاں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
ہم اپنی ایک فیملی بنا کے اس کی بچی کا رشتہ کروانا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے جن کیا، اور یہ اپر مال پہ انہوں نے کوٹھی لی ہوئی تھی، وہاں وہ ساری ڈیل ہوئی اور ادھر ہی پھر چھاپا مارا تھا۔ بڑا ری ایکشن آیا، چائنیز کونسلیٹ نے بھی، امبیسی نے بھی اس پہ ایکشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں کہاں کہاں یہ کام ہو رہا ہے، ہم اس کو بند کروائیں گے۔ انہوں نے پورا یقین کرایا کہ جناب آپ ہم انہیں پکڑیں گے۔
اعداد و شمار کے مطابق چین میں ون چائلڈ پالیسی کے باعث لڑکے کی پیدائش کو اہمیت دی گئی۔ 1979 سے 2015 تک یہ پالیسی نافذ العمل رہی، جس کے باعث مرد اور خواتین کے تناسب میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین کو 3 سے 4 کروڑ خواتین کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون ہنا جلانی کہتی ہیں کہ ایسے واقعات ان کے علم میں بھی آئے ہیں۔ ان کے بقول یہ ایک تشویشناک مسئلہ ہے اور حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔
انفارچونیٹلی چائنا کے خلاف آپ نے دیکھا کہ یونائٹیڈ نیشنز میں بھی بہت کم تنقید ہوتی ہے ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ پہ، لیکن اور پاکستان میں بالخصوص کیونکہ چائنا کے ساتھ اس قسم کی دوستی ہے، یہاں پر سرکاری طور پر اس بات کو نہیں مانا جاتا کہ ایسے کوئی واقعات ہو رہے ہیں۔
معاملے پر پاکستانی حکام کی جانب سے باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی شینیلا روت کا بھی حال ہی میں موقف سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے معاملے کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ شادی کی غرض سے پاکستانی خواتین کو چین سمگل کرنے کی رپورٹس پر چینی سفارت خانے کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اس معاملے پر پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
افغانستان میں امن کے قیام کے لیے امریکہ، روس اور چین کے درمیان ماسکو میں ہونے والی سہ فریقی بات چیت کے بعد افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان سبغت اللہ احمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تینوں عالمی طاقتیں افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات پر زور دے رہی ہیں. افغانستان کے علاوہ سابق صدر حامد کرزئی اور صدارتی امیدوار حنیف اتمر نے سیف فریقی بات چیت کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے روسی اور چینی حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان ممالک نے افغانستان میں جنگ ختم کرنے اور وہاں پر دہشت گرد دوبارہ سر نہ اٹھائیں اس حوالے سے امریکی حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے، جو کہ ایک اہم سنگ میل ہے. اس سارے معاملات کے بارے میں جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے شو میں جہانگیر خٹک کو، جو ایک جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو جہانگیر.
تھینک یو فار ہیونگ می ندیم. آپ کو اور سننے والوں کو بہت سلام.
یہ بتائیے، پیر سے ایک لویا جرگہ کابل میں ہو رہا ہے جو کہ افغان حکومت صدر غنی نے بیسیکلی اسے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں، طالبان اس میں شریک نہیں ہو رہے، تو اس لویا جرگہ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے سارے سیناریو میں؟
میرے خیال میں یہ ایک بڑا بہت بنیادی سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے بات چیت کے بارے میں افغان حکومت اور جتنے بھی افغان حکومت سے ملے فیکشنز ہیں یا اس کے مخالف فیکشنز ہیں، وہ سب ایک پیج پر آئیں اور ایک نیشنل پالیسی بنائیں جس کے تحت وہ طالبان سے آگے چل کر جو پیس کا روڈ میپ ہے وہ مرتب کریں گے. اس جرگہ کا مقصد تو یہ ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جرگہ شروع ہونے سے پہلے یہ زبردست تنازعات کا شکار ہو چکا ہے. دیکھیے، جو افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ عبداللہ، انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میں اس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ افغانستان کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے علاوہ اور کافی سارے سینئر لوگ جو کہ صدر اشرف غنی کے پہلے ساتھی بھی رہ چکے ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ اس میں نہیں شامل ہو رہے ہیں. گویا کہ اس کو ہم مکمل طور پر ریپرزینٹیٹیو جو جرگہ ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اور اتنے تنازعات کی بیک گراؤنڈ میں آج فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزئی کا بیان آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اشرف غنی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جرگے کو مؤخر کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں اور یہاں سے کوئی بھی پیغام جائے گا اس کا براہ راست اثر افغان عمل پر ہوگا، جو امن کا عمل چل رہا ہے اس پر ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ امن کے عمل کے نتائج کا انتظار کرنے کے بعد ایسا جرگہ بلایا جائے جس میں اس کی توثیق یا تنسیق کی جائے. اور یہ اس قسم کی باتیں ابھی چل رہی ہیں. لہٰذا یہ جرگہ بہت اہم ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو موجودہ جو سیاسی افغانستان کا منقسم سیاسی تناظر ہے اس میں تھوڑا ذرا محتاط ہو کر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اندازہ نہیں ہے کہ چاہے فیصلے کچھ بھی ہوں وہ کس حد تک مانے جائیں گے اور وہ کس حد تک افغانستان میں جو فیوچر گورنمنٹ کا جو ایک روڈ میپ کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ اس کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے.
جنگیر یہ بتائیے، ہاں یہ بتائیے، جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں ابھی تک جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس میں ایز سچ کوئی افغان حکومت کے کسی بھی نمائندے نے اس طرح سے کوئی شرکت نہیں کی. اسی لیے انٹرا افغان ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک کسی طرح سے بھی وہ ٹیک آف نہیں کر سکا. ماسکو میں جو تینوں ممالک ملے، انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں افغان لیڈ، افغان اونڈ جو انیشیٹو ہے. تو افغان نہ تو افغان لیڈ ہے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہی افغان اونڈ ہے، پھر یہ تینوں ممالک اس پر کیوں زور دے رہے ہیں؟
کیونکہ یہی سب سے بڑا سٹکنگ پوائنٹ ہے اس وقت. دیکھیے، امریکہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اترا تو وہ چار اہداف کے ساتھ اترا تھا. پہلا ہدف یہ تھا کہ جو فورن فورسز کا وڈرال ہے اس کے حوالے سے طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل طے کی جائے. دوسرا یہ کہ طالبان سے یہ گارنٹی لی جائے کہ افغانستان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ افغانستان میں جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، یعنی سیز فائر کی جائے. اور چوتھا انٹرا افغان ڈائیلاگ. اب دیکھیے، ابھی تک زلمے خلیلزاد جو رپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں उससे तो ये अंदाजा लगता है कि शायद पहले दो नुकात यानी विथड्रॉल और गारंटीज के अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, इन दो नुकात पर तो तकरीबन उनके दरमियान अच्छा खासी प्रोग्रेस हो गई है। और जो तीसरा नुकता है सीज फायर, वो इन्हीं पहले दो नुकतों से जुड़ा हुआ है और शायद इस पर भी कोई ना कोई बात तय हो जाए। जो सबसे मुश्किल मरहला है वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, और यही जो जरगे की आपने जिक्र किया, फिर तालिबान का अफगान हुकूमत से बात ना करने का ऐलान का जिक्र किया, फिर इसी दौरान अमरीका की जानिब से ऐसी खबरों का आना कि जिसमें इस किस्म की खबरें आ रही है कि शायद अमरीका काबल में जो अपनी एम्बेसी है उसके स्टाफ में काफी बड़ी कटौती कर रहा है, कमी कर रहा है उसमें, तो इससे जो पैगाम जा रहा है उससे जाहिर है कि जो तालिबान है वो ज्यादा एम्बोल्डन होंगे और उनकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो रही है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस में सदर अशरफ गनी को ज्यादा लीडरशिप दिखानी होगी, उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और उनको तमाम जो अफगान साइड्स हैं चाहे वो उनके साथ खड़े हैं या उनके मुखालिफिन हैं सबको लेकर चलना होगा और नेशनल लेवल पर एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी होगी जो कि तालिबान को एक फेस दे। तालिबान भी अफगान हुकूमत का हिस्सा है तो वो बनेंगे और उसके लिए उनको रेड मार्क चाहिए।
ये बताइए, ये जो सैफरी की जो मुलाकात हुई लीडरान के दरमियान, तीन ममालिक के दरमियान, उसमें एक चीज जो जलमे खलीलजाद ने ट्विटर पर कहा कि जो दूसरे मुमालिक हैं वो इत्तफाक करते हैं उस रोड मैप पर जो कि अमेरिका ने तैयार किया है मुज़ाकरात के लिए, मॉस्को का इसमें रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका जो अमेरिका की हिकमत अमली जलमे खलीलजाद का जो इनिशिएटिव है मुज़ाकरात का उसके साथ इत्तफाक करना क्या सिग्निफिकेंस है रूस का अग्री करना इस बात पर?
मेरी राय में ये एक हकीकत में जिस तरह जलमे खलीलजाद ने अपने ट्विटर में भी जिक्र किया कि ये एक माइलस्टोन है, मेरी राय में वाकई ये एक माइलस्टोन नजर आ रहा है क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं खुसूसन रशिया जिसके बारे में शकूक व शुभात ये थे कि ये शायद तालिबान के काफी करीब चले गए हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि शायद रशिया तालिबान को कुछ असलहा भी फराहम करता रहा है या उनकी किसी न किसी तरीके से मुआवनत करता रहा है, मदद करता रहा है। तो इस तनाजुर में अगर रशिया आकर ये बात कह रहा है और इस बिलीफ में मुकम्मल तौर पर पब्लिकली उसका इजहार कर रहा है कि हम अफगान लेड और अफगान ओन्ड जो पीस प्रोसेस है उसको हम सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत सिग्निफिकेंट है और जाहिर है कि ये एक मैसेज भी है तमाम पार्टीज को और जाहिर प्रेशर तालिबान पर भी डालना है। देखिए तालिबान के बारे में एक अभी कुछ अरसे के दौरान ये बात बड़ी वादे तौर पर सामने आई है, पहले तो हमेशा पाकिस्तान पर ये इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान तालिबान की मुकम्मल मदद और हिमायत करता रहा है, अभी उसमें फिर चाइना शामिल हो गया, चाइना के बाद रशिया आ गया, तो चाइना और रशिया और पाकिस्तान पहले ही ये पॉलिसी में अपना तब्दीली ला चुका है कि वो जोर दे रहे कि तालिबान जो है वो अफगान हुकूमत से बात करें, तो जाहिर है कि मकसद तालिबान पर प्रेशर बढ़ाना है। सिग्निफिकेंस का सबसे अहम हिस्सा यही है कि तालिबान पर प्रेशर बढ़ रहा है कि आप अपने आप को अपनी पॉलिसी को चेंज करें और इंट्रा अफगान डायलॉग का हिस्सा बने, क्योंकि यही नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप इससे पीछे हटेंगे तो पीस का आना बहुत मुश्किल है।
जंगीर खटक बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का।
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, डायल कीजिए हमारा फ्री नंबर 0800-777-7789। ये नंबर सिर्फ आपकी लैंडलाइन से मुफ्त है, मोबाइल फोन से नहीं, तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा।
गुज़श्ता हफ्ते ईस्टर हमले के बाद श्रीलंका में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के मशरकी इलाके कलमुनाई में एक घर पर छापे के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। वाकये में 15 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि मुकामी पुलिस ने फौज को इत्तला दी थी कि मशरकी कस्बे में एक घर में मुश्तबे अफराद मौजूद हैं जिस पर फौजी दस्तों ने जुमे की शब वहां छापा मारा था। فوج کے وہاں پہنچنے پر شدت پسندوں نے اپنے پاس موجود بارودی مواد سے کم از کم 3 دھماکے کیے تھے اور اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں اور فوجی اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا جو تمام شدت پسندوں کے مارے جانے پر ختم ہوا. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں گھر سے 15 لاشیں برآمد ہوئی ہیں جن میں سے 6 لاشیں بچوں کی ہیں. پولیس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بعض لاشیں شدت پسندوں کی ہیں جنہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا. حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مکان میں ہلاک ہونے والے بیشتر افراد شدت پسندوں کی جانب سے کیے جانے والے دھماکوں سے مارے گئے. امدادی اہلکاروں کے مطابق مکان میں موجود ایک لڑکی اور ایک خاتون کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. واضح رہے کہ سری لنکا میں اتوار کو ایسٹر کے موقع پر ہونے والے کئی دھماکوں کے بعد ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے اور فوج کو چھاپے مارنے اور مشتبہ افراد کی گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے. اتوار کو ہونے والے دھماکوں سے 253 افراد ہلاک ہوئے تھے. واقعے کے بعد سے ملک میں کشیدگی ہے اور حکام نے مزید حملوں اور انتقامی کاروائیوں کے خدشے کے پیش نظر جمعے کو مسلمانوں کی نماز جمعہ کی ادائیگی سے بھی روک دیا تھا. کشیدگی اور مزید حملوں کے انتباہ کے بعد ملک بھر میں کیتھولک گرجا گھروں میں اتوار کو ہونے والی معمول کی دعائیہ تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. سری لنکن حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس دھماکوں میں ملوث حملہ آوروں جیسے کئی شدت پسند بدستور ملک میں موجود ہیں جن کے پاس بھاری مقدار میں بارودی مواد ہو سکتا ہے. اس سے قبل جمعے کو پولیس نے تصدیق کی تھی کہ حملوں میں ملوث مقامی شدت پسند تنظیم کا سربراہ زہران ہاشم بھی اتوار کو کیے جانے والے ایک حملے میں مارا گیا ہے. حملے کے بعد شدت پسند تنظیم داعش نے زہران کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں اس نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. سری لنکا کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والے دھماکوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ زہران ہاشم کافی عرصے تک ہندوستان کے جنوبی علاقے میں مقیم رہا ہے. زہران ہاشم نیشنل توحید جماعت نامی اس تنظیم کا سربراہ تھا جو سری لنکن حکام کے بقول حملوں میں ملوث ہے. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
سری لنکا کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ وہاں ایسٹر کے روز ہونے والے بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ زہران ہاشم نامی ایک شخص کو سمجھا جا رہا ہے جس نے جنوبی ہند میں خاصا وقت گزارا تھا. ایک انگریزی روزنامہ دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق دھماکوں کی تحقیقات کرنے والے سری لنکا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زہران ہاشم نیشنل توحید جماعت کا رہنما ہے. دھماکوں کے 2 روز بعد اسلامک اسٹیٹ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور 8 مشتبہ حملہ آوروں کی ایک تصویر جاری کی تھی. تصویر میں درمیان میں جو شخص کھڑا نظر آ رہا ہے اسے ہی زہران ہاشم سمجھا جا رہا ہے. دیگر جہادیوں کے چہرے نقابوں میں ہیں. بھارتی حکومت کی جانب سے زہران کے جنوبی ہند کے دورے سے متعلق تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. البتہ حکومتی ذرائع نے ایک ہند نژاد شخص سے اس کے تعلق کی طرف اشارہ کیا ہے. سری لنکا کے تحقیقات کار ہاشم کے فیس بک پیج کے 100 سے زائد فالوورز سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. انسانی حقوق کی ایک تنظیم فورم فار سول رائٹس کے چیئرمین اور اسلامک اسٹیٹ کے طریقہ کار پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مذکورہ خبر پر شبہات کا اظہار کیا اور اسے فیک نیوز قرار دیا.
میں اس خبر کو مشتبہ خبر کے طور پہ دیکھتا ہوں اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کا میں آئی ایس آئی کا کوئی لنک نہیں ہے, تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں گے کوئی آدمی یہاں آیا اور 2 سال کے اندر وہ آئی ایس آئی کا اتنا بڑا دہشت گرد بن کے یہاں سے نکل گیا, یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات نہیں ہے.
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی ہند میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے انتخابات کے دوران اسے کمزور کرنے کے مقصد سے ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں.
آئی ایس کا وجود کوئی ہے تو وہ کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, اس کا سری لنکا کے اندر اس طریقے کی واردات کرنے کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. یہ کسی نے ویسے ہی جنوبی ہندوستان میں ہونے والے انتخابات کے دوران عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ پیدا کرنے کے واسطے, ان کو یونٹی کو توڑنے کے واسطے کسی نے یہ فیک نیوز, میں سمجھتا ہوں کہ امپلانٹ کی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. جن حوالوں سے یہ خبر آئی ہے, ملٹری حوالوں سے جو خبر آئی ہے, انہوں نے متعین طریقے سے کچھ نہیں کہا.
याद रहे कि भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जायद अर्ज एक बार ये बयान दे चुके हैं कि भारतीय मुसलमानों का इस्लामिक स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम जनूबी हिंद के चंद एक मुस्लिम नौजवानों को आईएस से रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सामिन, श्रीलंका में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है राबिया महमूद को, जो कि एक रिसर्चर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, कोलंबो के करीब एक इलाके में, लेकिन हैं श्रीलंका में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो राबिया। राबिया, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हमें ऐसे लग रहा है जैसे राबिया महमूद को से रابطہ नहीं हो रहा, या उनका टेलीफोन लाइन जो है शायद उसमें कोई इशू है। हम दोबारा उनसे रابطہ करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब ये ईस्टर का हमला हुआ तो वहाँ पर 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, और श्रीलंका में जो बहुत से बड़े शहर हैं वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए। हम इसी हवाले से बात करने के लिए, चूंकि वहाँ पर जो आम शहरी हैं उन्हें मसाइल का सामना है, उनकी मूवमेंट पर पाबंदी है, रात का कर्फ्यू अब भी बरकरार है, बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं राबिया महमूद से बात करने के लिए, जो कि श्रीलंका में इस वक्त मौजूद हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम करती हैं, और उनसे हम रابطہ करके उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी राबिया, वेलकम टू द शो। हेलो राबिया जी, वेलकम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी
जी,
बहुत शुक्रिया राबिया आप हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम तो सख्त हैं, कर्फ्यू अभी भी है, रात का कर्फ्यू है, क्या हालात हैं आपके इर्द गिर्द? आम लोगों की जिंदगियां जो है, जो आम शहरी हैं, वो किस तरह से मुतासिर हुई हैं, ये बताइए।
जी, जिंदगियां तो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कर्फ्यू है, हर रात को कर्फ्यू लग रहा है सुबह तक के लिए, और वैसे मुल्क में इमरजेंसी है इस वक्त, और स्कूल्स बंद हैं, अभी 6 मई तक स्कूल्स बंद रहेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी सही तरह से नहीं खुल पाए, दफातर सही तरह से खुल नहीं पाए हैं, बहुत लोग जो कुछ दफ्तरों में लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो वो जो जिंदगी जो है वो दोबारा से तो शुरू नहीं हो सकी। बाहर लोग बहुत कम नजर आते हैं, जब जाएं तो ट्रैफिक वगैरह कम है, सब चीजें जो है वो अभी भी काफी जल्दी सन्नाटा हो जाता है। अगर कुछ कहीं से सुनने को मिले कि कहीं से एक्सप्लोजिव मिले हैं, या कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है, या कुछ हुआ है, या कोई सस्पिशियस कहीं पर कोई लोग देखे गए, या कोई व्हीकल नजर आया है, कोई रिक्शा या कोई गाड़ी या बाइक, तो फिर उस इलाके को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, लोग वहां जाते नहीं है, अचानक से जल्दी से घरों को जाने की करते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो जहां तक जिंदगी की दोबारा से सही तरह से शुरू होने की वो है बात, वो तो नहीं हो सकी। तो सिक्योरिटी सिचुएशन तो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ का श्रीलंका में, और वो अफेक्ट करती है फिर रोजमर्रा की जो मामूल है तमाम कम्युनिटीज के।
राबिया ये बताइए,
हाँ जी, तो हेलो
जी राबिया, ये बताइए, जो वहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी अकलियतें हैं, इन वाकयात के बाद वो कितना महफूज महसूस कर रही हैं, या वो अभी भी खौफ ज़दा हैं? हेलो राबिया महमूद, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? मुझे लग रहा है कि एक बार फिर हमारा जो सिलसिला है उनके साथ मुनक़ता हो गया है। सामिन, हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं राबिया महमूद से, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुंसलिक है, और वो श्रीलंका में मौजूद हैं, वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता रही थी, और वो कह रही थी कि जो आम शहरी हैं उनकी जिंदगियां बुरी तरह मुतासिर हैं इस सारी सिचुएशन से, क्योंकि अभी तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, लोगों में खौफ भी पाया जाता है, और कर्फ्यू भी रात के वक्त कुछ इलाकों में अभी तक मौजूद है, दिन के वक्त कर्फ्यू उठा दिया जाता है ताकि आम लोग जो हैं वो मूव कर सकें, लेकिन उनकी जो आज़ादियाँ उन पर है। राबिया जी, आप हमारी आवाज सुन सकती हैं?
جی آپ سن سکتی ہیں، ڈراپ ہو گئی تھی کال.
جی مجھے یہ بتائیے جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہاں پر، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ کتنا محفوظ محسوس کر رہی ہیں، کیا وہ اب بھی خوف زدہ ہیں؟
جی محفوظ تو نہیں کر رہی ہیں اگر میں صحیح طرح سے بات کروں، کیونکہ ایک جن لوگوں کو ٹارگیٹ کیا وہ بھی مذہبی اقلیت ہے جو کرسچن کمیونٹی ہے، اور پھر اب جو اٹیکرز تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ بھی وہ ایک جو ہے وہ بھی ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، اور یہ دونوں ہی ایز ریلیجیس مائنورٹیز مذہبی اقلیتوں کے طور پہ اور ایتھنک اقلیتوں کے طور پہ بھی ٹارگیٹ ہو چکے ہیں پہلے. تو پچھلے مطلب کچھ سالوں میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے. ابھی اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی سچویشن بھی خراب ہے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اس طرح سے. لوگ ابھی جس طرح سے تھریٹس جو ہیں وہ کچھ مخصوص مساجد پہ بھی ہیں اور علاقوں پہ بھی، چرچز پہ بھی ہیں، تو وہ جو ہے کچھ لوگ کے کئی مساجد میں جمعہ کینسل ہوا ہے، کچھ ہر چرچ میں سروس نہیں ہو سکی صحیح طرح سے اس دن سے، تو وہ اور پھر آرمڈ سیکیورٹی ہے وہاں پہ باہر، کیونکہ پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا کہ ہر جو عبادت گاہیں ہیں مختلف مذہبوں کی کہ وہاں پر باہر آرمڈ سیکیورٹی نہیں ہوتی، اب ہوتی ہے. تو وہی آپ دیکھ لیجیے، پھر ایک ٹینشن ہے کہ کمیونل جو ایک ہے کوئی فتنہ فساد نہ ہو یا کمیونل کوئی وائلنس نہ ہو، پھر اس کے لحاظ سے بھی خوف ہے. پھر جو مسلم کمیونٹی ہیں سری لنکا کی، ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے خلاف بیک لیش نہ ہو، اینٹی مسلم جس کو سینٹیمنٹ کہتے ہیں، تو اس کا خدشہ ہے اور وہ کچھ دیکھنے میں آ بھی رہا ہے کہ ہو رہا ہے یہاں پر.
بہت شکریہ رابعہ محمود، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے ہمیں سری لنکا سے جوائن کیا تھا انہوں نے، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے آرمز ٹریڈ ٹریٹی یا تجارت کے معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا ہے. ریاست انڈیانا میں امریکی غیر سرکاری تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یا این آر اے کی ایک سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے ایک دستاویز پر دستخط کر کے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکی اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرے کا باعث ہے. یہ معاہدہ سن 2014 میں وجود میں آیا تھا اور 96 ممالک اب تک اس کی توثیق کر چکے ہیں، جبکہ چین اور روس نے اس پر دستخط نہیں کیے. امریکہ میں ہتھیاروں کی حامی تنظیم این آر اے آغاز ہی سے اس معاہدے کی مخالفت کرتی رہی ہے، جس کا مقصد مختلف ممالک کے درمیان چھوٹے ہتھیاروں کی آمد و رفت کو روکنا تھا تاکہ یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگے. صدر نے اجتماع کو بتایا کہ ہم غیر ملکی نوکر شاہی کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئین میں دوسری ترمیم کی آزادیوں کو روند ڈالے. ہم اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کی تجارت کے معاہدے کی توثیق نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں آپ اس پر خوش ہیں. اس پر لوگوں نے کھڑے ہو کر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کیا. دوسری ترمیم اسلحہ رکھنے والوں کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے اور تنظیم اس پر سختی سے عمل درآمد کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتی ہے، جس تنظیم سے جمعے کے روز صدر نے خطاب کیا. معاہدے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ رکھنے والے امریکیوں کے حقوق کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے، لیکن انتظامیہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سرگرم کارکنان اس میں مجوزہ ترامیم لا کر اسے خطرناک بنا سکتے ہیں. واشنگٹن میں حکام کے مطابق امریکہ میں پہلے ہی روایتی ہتھیاروں کی منتقلی کے ضابطے موجود ہیں، جبکہ دیگر ملکوں کے پاس ایسا نہیں ہے. اس وقت امریکہ میں ایسی خبریں گردش میں ہیں کہ صدر ٹرمپ ایسے ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں جن کے زیادہ تر شہری ویزا ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ میں موجود رہتے ہیں. کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ اراکین نے ایک ایسا بل متعارف کروایا ہے جس کا مقصد صدر کے 5 مسلمان ملکوں پر سفری پابندیوں کے حکم نامے کو ختم کرنا ہے، مگر دونوں جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی اتفاق رائے کی کمی اور آئندہ برس صدارتی انتخابات کے پیش نظر ایسی قانون سازی پایا تکمیل کو پہنچتی نظر نہیں آتی. اس بارے میں تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے.
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن آف مسلمز انٹرنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس.
صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی اپنی انتخابی مہم کا ایک وعدہ پورا کرتے ہوئے 7 مسلمان ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندیاں عائد کر دی. امریکی مسلمانوں اور شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے اس کی مخالفت کی.
We will fight back.
مگر جون 2018 میں سپریم کورٹ نے صدر کے حکم نامے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اس وقت ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد ہیں. حال ہی میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ قانون سازوں نے اس حکم نامے کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں ایک بل متعارف کروایا ہے.
یہ امتیازی قانون ہے. اس کی وجہ سے بہت سے خاندان اہم موقعوں پر اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ ہمارے ملک کے بارے میں غلط پیغام دیتا ہے. امریکہ سے عام غلاموں اور تارکین وطن کی محنت سے تعمیر ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکی معاشرے میں پائے جانے والے تنوع کو، جس پر ہمیں بہت فخر ہے، تار تار کر کے ایک ایسی خیالی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے.
یہ الفاظ تھے آنڈرے کارسن کے. کیپٹل ہل پر ایک پریس کانفرنس کے دوران ایوان نمائندگان میں 3 مسلمان اراکین، آنڈرے کارسن، الہان عمر اور رشیدہ طلیب نے اس بل کی حمایت کا اعلان کیا، جس کا مقصد یو ایس امیگریشن اینڈ نیچرلائزیشن ایکٹ میں تبدیلی لانا ہے. شہری حقوق اور امریکہ میں مسلمانوں کی کئی تنظیمیں بھی اس تبدیلی کے حق میں ہیں. فرحانہ کھیرا غیر سرکاری تنظیم مسلم ایڈوکیٹس کی صدر ہیں.
گزشتہ برس سپریم کورٹ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے حق میں فیصلے کے بعد یہ پہلا جامع رد عمل ہوگا. اس سے مسلمان ممالک کے خلاف سفری پابندی ختم ہو جائے گی اور وفاقی قانون اس طرح تبدیل کیا جائے گا کہ مستقبل میں کوئی بھی صدر مذہبی بنیادوں پر پابندی نافذ نہیں کر سکے گا.
اس قرارداد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صدر ٹرمپ کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال پر چیک رکھنا چاہتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے سرگرم رکن اسد چودھری کہتے ہیں کہ صدر نے یہ حکم نامہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے جاری کیا تھا اور اس میں ترمیم کرتے ہوئے قومی سلامتی کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
ان دا فیوچر اگر کوئی اور کنٹریز بھی ایسے آتے ہیں اس کے اندر کہ جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جن کا بغیر سکروٹنی کے یہاں پر آنا، تو وقتی طور پر ان کے اوپر کوئی ہارڈ لگانا کوئی میرے خیال میں کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے.
ماہرین کا خیال ہے کہ ایوانی نمائندگان تو یہ بل منظور کر لے گا، مگر سینٹ میں اس کے منظور ہونے کا امکان بہت کم ہے جہاں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے. ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ان دنوں چین کے دورے پر ہیں. یہ ان کا اپنی جو مدت ہے ان کی جب سے وہ وزیر اعظم بنے، یہ دوسرا اہم دورہ ہے. چائنا میں انہوں نے چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے حوالے سے ہونے والے ایک بڑے اجلاس میں شرکت کی اور کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جاوید حسین صاحب کو، جو اس دورے کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے. جاوید حسین صاحب جو ہیں وہ فارمر امبیسیڈر ہیں پاکستان کے اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے. ویلکم ٹو دا شو جاوید صاحب.
جی شکریہ.
ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا جو جب عمران خان جو ہیں وہ چین کے ساتھ جب وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس میں جو بھی چیلنجز ہیں ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا چیلنجز ہیں جن کی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے؟
میرے خیال میں وہ بیسیکلی یہ انہوں نے کہا ہے وہاں کے پاکستان اور چین کے بڑے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور تیسرا انہوں نے یہ پوائنٹ کیا ہے کہ آلریڈی جس منصوبے کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس میں کافی سارے انرجی کے جنریشن کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں, انفراسٹرکچر میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, اور آئندہ جو آگے جو چیلنج اب یہ ہے کہ اس منصوبے میں اب وہ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, پاورٹی ایلیویشن, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, ان چیزوں سے زیادہ توجہ دی جائے. تو آئی تھنک جب وہ چیلنجز کی طرف تو وہ اپنا اشارہ یعنی ریفرنس دے رہے تھے یا اس کا ریفر کر رہے تھے, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اب پاکستان چین مل کے سی پیک کو اس طرح سے امپلیمنٹ کریں کہ پاکستان میں پاورٹی ایلیویشن, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ میں زیادہ ترقی ہو سکے اور دونوں ملک جو ہیں مل جل کے اس میں کام کریں. اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اور جو وہاں سے بیانات میں نے دیکھے ہیں, چین اس پہ پوری طرح پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے.
جاوید صاحب, یہ بتائیے, پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے. پاکستان ابھی آئی ایم ایف سے ایک پروگرام کرنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہا ہے, سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے وہ امداد بھی لے سکتا ہے, چائنا سے بھی لے چکا ہے. کیا ابھی بھی اس حوالے سے مزید کوئی بات چیت متوقع ہے یا ہو سکتی ہے یا ہوئی ہو کہ پاکستان مزید لونز جو ہیں وہ پاکستان چائنا سے لینے کی کوشش کرے؟
جی دیکھیں, جو پہلے بھی چائنا کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے دوران چائنا نے کچھ فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کو آفر کی ہے, جس سے ہمیں اپنی بیلنس آف پیمنٹس جو ہمارے جو مشکلات ہیں یا چیلنجز ہیں ان پہ کچھ قابو پانے میں کچھ کسی حد تک مدد ملی ہے. لیکن پاکستان کے مسائل, جیسے آپ نے کہا ہے, یہ بیلنس آف پیمنٹس کے یا کانورسیشن شارٹیج کے کافی سنگین اور گمبھیر ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ملک کے اندر بھی بہت اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوست ممالک سے تعاون کی اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جیسے آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان سے بھی ہمیں تعاون کی امید ہے. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی سید سرکردگی میں ہمارے جو ڈیلیگیشن چائنا میں تھا, انہوں نے چائنیز گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, اور ان کی میٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر جو آئی ایم ایف کے ہیں ان سے بھی ہوئی ہے, اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں ورلڈ بینک کی ان سے بھی ہوئی ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ ان سب جو کانٹیکٹس ہوئے ہیں, وہاں جو بات چیت ہوئی ہے, اس سے خاطر خواہ نتائج نکلے.
جاوید صاحب, ایک چیز اور ہمیں بتائیے, اور یہ انٹرنیشنلی اس پر کنسرن کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر جو بھی ممالک چائنا جہاں جہاں پر بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرے گا, پاکستان میں سی پیک ہے, بہت سے جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کے لیے بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی, وہ بہت زیادہ انحصار کرنے شروع ہو جائیں گے چائنا پر, کیونکہ وہ لونز انہیں واپس کرنے پڑیں گے. اور یہ جو ابھی اجلاس ہوا جہاں پر عمران خان صاحب تھے, وہاں پر چائنیز جو صدر ہیں شی, انہوں نے اس بارے میں یقین دہانی بھی کروائی کہ جو ممالک ہیں ان ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا خطرہ موجود ہے کہ پاکستان بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ڈیولپمنٹ کے لیے, لونز کے لیے, معاشی طور پر چائنا پر؟
میرا نہیں خیال. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس فورم کا جو اجلاس ہوا ہے چائنا میں, اس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں ایک یقین دہانی کرائی ہے کہ چین جو ہے وہ کوئی ایسے اس طریقے سے سی پیک, جیسے سی پیک پاکستان میں یا بی آر این آئی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ جو لوگ جن ممالک کے ساتھ تعاون ہو اکنامک, انڈسٹریل, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے, اس کو ایک سسٹینیبل بیسس پہ ان کو ڈیولپ کیا جائے. یہ چیز ایک بڑی اچھی طرح ابھر کے سامنے آئی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, تو پاکستان کا کل جو ہے ہمیں ہمارا جو قرض ہے وہ کوئی 95 بلین ڈالر ہے ٹوز ایٹ دا اینڈ آف 2018 کا. اس میں سے صرف 6 بلین ڈالر جو ہے وہ چائنا کا ہمارے اوپر لون ہے, اور اس کی جو ڈیٹ سروسنگ لائبلٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل, اس میں سے 6.3% ہے وہ چائنا کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ چائنا سے جو ہمیں امداد سی پیک کے تھرو ملی ہے, اس سے ہمارے اوپر کو بہت ہمیں چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی غلط بیان ہی ہوگی. और ये भी देखना चाहिए कि पिछले जो 3 सालों में 2015 से जब से सीपैक शुरू हुआ है तो $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की जो कंपनियां हैं वो कर चुकी हैं पाकिस्तान में, और उसमें सिर्फ $6 बिलियन के करीब है जो सॉफ्ट चाइनीज लोन हैं, और उनकी जो रिपेमेंट भी है वो 2021 या 22 से शुरू होनी है और वो $300-400 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगी सब मिला के भी। सो ऑन द होल जो है ये जो मेरा ख्याल में काफ़ी सारा एक प्रोपेगेंडा है जो चाइना के खिलाफ फैलाया जा रहा है, कम अज कम पाकिस्तान के सदरे में इस प्रोपेगेंडा में कोई जान नहीं है।
बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, साबिक सफारतकार पाकिस्तान के, जिन्होंने हमें पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया था और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के बारे में हमें आगाह कर रहे थे अपने तजिए से, बहुत शुक्रिया। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इस प्रोग्राम के लिए 37 ममालिक जो हैं वो चाइना में थे एक इजलास के लिए, ये एक बड़े पैमाने का तरक्याती प्रोग्राम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए $1 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम की शमूलियत की तवक्को है। अमरीका ने बहुत से मुल्कों को इंतबाह किया है कि इन प्रोजेक्ट्स का बुनियादी मकसद चीन की मईशत को तरक्की देना है और मालियाती शराइत से मुल्कों की मईशतों के लिए खतरात लाहक हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के जेसू समन ओनी ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है इस हवाले से, जिसे पेश कर रही है यास्मीन जमील।
रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद बीजिंग में उस सरबराही इजलास के लिए पहुंची जिससे चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुजाहरा हुआ। वो पूरी दुनिया से वहां आए हैं क्योंकि चीन तेज रफ्तार रेलगाड़ियों के रास्तों, जदीद बंदरगाहों और नई शाहराओं की पेशकश कर रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के थॉर्नटन चाइना सेंटर के डायरेक्टर चेंग ली कहते हैं,
साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड सम यूरोपियन कंट्रीज, दे सी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
अफ्रीका, जनूबी अमरीका, मशरक वस्ता और कुछ यूरोपीय मुल्कों में वो इसे एक बड़ा मौका समझ रहे हैं क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर जोर देता है जिसने सबसे पहले खुद चीन को भी इक्तसादी तरक्की के हवाले से कामयाब होने में मदद की है। ये अल्फाज थे मिस्टर चेंग ली के। ताहम अमरीका ने बीजिंग पर मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये मुल्क आखिरकार बुरे मुआहदों में फंस सकते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुतादे तरक्की पजीर मुल्कों को ट्रेनों, सड़कों और बंदरगाहों के लिए फंड्स फराहम कर चुका है और उसने कुछ मुल्कों को चीनी कर्जों की अदायगी की जदोजहद में भी उलझा दिया है, जिसकी वजह से प्रोग्राम की बड़ी लागत और शफाफियत के फुकदान के बारे में खदशात को मजीद हवा मिल रही है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जैक कूपर कहते हैं,
Some of the recipient countries are worried that the funding is actually helping Chinese companies more than their own companies.
Funds वसूल करने वाले कुछ मुल्कों को फिक्र है कि ये funding दरअसल उनकी अपनी कंपनियों से ज्यादा चीनी कंपनियों की मदद कर रही है। मुमकिन है कुछ वाकयात में ये बदउनवानी या माहौल को नुकसान पहुंचाने की हौसला अफजाई कर रही हो और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब इससे कुछ पीछे हटा जा रहा है। ये अल्फाज थे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जैक कूपर के। चीन इस साल कुछ प्रोजेक्ट्स की लागत कम करते हुए माहौल के तहफ्फुज के वादे करते हुए और जापान जैसे शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने की पेशकश करते हुए अपने अंदाज में तब्दीली ला रहा है। वन बेल्ट वन रोड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर चेन चेनफेंग कहते हैं,
In this regard, I don't think there's such a problem.
मैं नहीं समझता कि इस एतबार से कोई मसला मौजूद है और BRI उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा मदद और तरक्की ही फराहम कर सकता है। ये अल्फाज थे वन बेल्ट वन रोड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर चेन चन फेंग के। BRI, जिसका मकसद एशिया को यूरोप और अफ्रीका से मरबूत करना है, मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है। मगरिब के इंतबाहों के बावजूद इटली हाल ही में इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला पहला बड़ा यूरोपीय मुल्क बन गया है, जबकि स्विट्जरलैंड भी ऐसा ही कर रहा है। बीजिंग को उम्मीद है कि वो मजीद मुल्कों को भी मुतवज्जो कर सकता है। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں. ایسی بھی کوئی بھی کوشش غیر آئینی ہوگی جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو اسلام آباد میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس حوالے سے آصم علی رانا کی رپورٹ سنیے.
اسلام آباد میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں شرکت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس ملک میں امپائر صرف ایک ہے اور وہ عوام ہے. صرف عوام کی مرضی چلتی ہے, کسی تھرڈ امپائر کی نہیں. انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ جمہوریت کے, اور نہ ہی وفاق کے مفاد میں ہے.
جمہوریت میں ہمیشہ کچھ سازشی عناصر ہوتے ہیں, غیر جمہوری قوتیں ہوتے ہیں, ان کے 100 خواہش ہو سکتے ہیں, 1000 خواہش ہو سکتے ہیں, لیکن جمہوری طریقے سے اس وقت آپ نہ صدارتی نظام لے آ سکتے ہیں, نہ اس ملک کا مفاد میں ہے, نہ وفاق کے مفاد میں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے کے سارے جو اس ملک کا جمہوری سیاسی قوتیں ہیں اس ایفرٹ کو ریزسٹ کریں گے, سازش کو ناکام کریں گے.
ایک سوال کے جواب میں بلاول نے کہا کہ نیب اور احتساب پر پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. نیب کا قانون کالا قانون ہے اور عامر کا بنایا ہوا قانون ہے. سیاستدان, ججز, جنرلوں سب کا یکساں احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمان, معیشت اور دیگر امور چلانے میں سنجیدہ نہیں اور صرف یو ٹرن لے رہی ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے, مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. نیب کا ریفارم, اکاؤنٹیبلٹی کا, انصاف کا ریفارم کا جو سسٹم ہے, پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پورا کا پورا نیا نظام کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے.
اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ملک کی خدمت کرنی ہے. خوشی ہوئی کہ بلاول جمہوری خیالات رکھتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کے آئین کے لیے انتہائی خوش آئین چیز ہے کہ بلاول بھٹو جیسے نوجوان جو ہیں وہ اب پاکستان کی نہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں.
بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کی باتیں صرف وقت کا ضیاع ہیں. بلاول کی اچانک آئین اور جمہوریت سے محبت کی وجہ جانتے ہیں. نہ قوم کا درد, نہ عوام کی بھلائی, مطالبہ صرف کیسز سے رہائی ہے. اور آصف زرداری سمیت پوری پیپلز پارٹی بلاول کو استعمال کر رہی ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اس موضوع پر یہ جو ڈسکشن ہے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر فاروق حسنات کو جو پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دی شو.
جی, تھینک یو جی.
ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں, پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں, دہشت گردی کے مسائل بھی ہیں, معیشت بھی کچھ اچھی نہیں ہے, ایسے میں ملک میں نظام جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بدلنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟
اصل میں یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام سے ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں گے تو صدارتی نظام میں کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے پھر آئین میں ترمیم چاہیے, ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت ہونی چاہیے دونوں ایوانوں میں, یعنی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. وہ تو کسی جماعت کے پاس, کوئی جماعت بھی بلکہ اس کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو پھر یہ نظام کیسے تبدیل ہوگا جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ریکوائرڈ نمبر ہی نہیں ہے اور اس کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا؟ یہ ادھر ادھر سے بات ہوتی ہے اور اس طرح دوسری چیزیں ہو رہی ہیں بہت سی جو ایریلیونٹ ہیں, ایشوز کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کا چونکہ عمل بہت تیز ہے, جاری ہے, تو اس لیے کچھ لیڈرز تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو حکومت ہے یہ بھی مطلب یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ صحیح طرح نہیں کر پاتی, اور یہاں تک یہ زور دے کے نہیں کہہ رہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے, یہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے بنائے تھے جو اب تک چلے آ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب,
یہ نظام کی, جی نظام کی جہاں تک بات ہے, کہ یہاں پہ پاکستان میں چار مرتبہ صدارتی نظام,
میں اسی طرف آ رہا تھا بالکل, کہ تاریخی طور پر دیکھیں تو جو فوجی حکمران ہے, ضیاء صاحب, جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی ہوا, مشرف کے زمانے میں بھی ہوا, تو جب ہم اس نظام کو, اس وقت جو صدارتی نظام تھا, ہم دیکھتے ہیں, آپ کے نزدیک, آپ جب اس کا تقابلی ایک جائزہ لیتے ہیں, تو کیا جو ملک میں جمہوری ادارے ہیں وہ اس تبدیلی سے مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ آپ کا کیا جائزہ ہے, تجزیہ ہے؟
سب سے پہلے تو ایوب خان سے شروع کرتے ہیں. جی, ایوب خان نے 62 کا کانسٹیٹیوشن دیا, 58 میں اس نے واقعہ ڈیٹا کیا. تو 62 کا جو آئین تھا وہ بالکل صدارتی آئین تھا, یعنی وہ ٹیلر میڈ تھا ایک شخص کے لیے. پھر اس کو 68 میں ایوب خان نے خود ہی اس کو ختم کر دیا, اس کے حوالے کر دیا, یحییٰ خان کے جسے ایبروگیٹ کر دیا. دیکھیے, اس کے بعد جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, تو اس کے بعد جب کوز ہوتے ہیں, ضیاء الحق کا کو ہوتا ہے, مشرف کا, تو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ یہ نہیں کر سکے, کیونکہ یونینیمس لی یہ آئین بنا تھا اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نے بنایا تھا, تو اس کو یہ ایبروگیٹ نہیں کر سکتے. اس کو سیٹ ان ابیئنس کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا, یہ اس کو ذرا پرے رکھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی 73 کے آئین میں ہی ترمیمیں کر کے اور اس کو صدر کو مضبوط بنا دینا, وزیر اعظم کی جو پاور ہے وہ کم کر دینا, یہ ہوتا رہا ہے. لیکن 73 کا آئین جو ہے وہ قائم رہا, وہ اپنی جگہ پہ رہا. تو اب جب یہ جمہوری حکومت عمل شروع ہوا پاکستان میں, تو انہوں نے پھر سے واپس 18th امینڈمنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک پیکج آف امینڈمنٹ تھا, بہت سی امینڈمنٹ تھیں, اس کے ذریعے انہوں نے پھر وزیر اعظم کو مضبوط کر دیا اور صدر کی پاور جو ہے وہ کٹیل کر دی. اور تو یہ ہوتا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو صدارتی نظام ہے وہ پاکستان میں جڑا ہوا ہے فوجی آمریت کے ساتھ, یعنی جب بھی ماشاء اللہ آیا تو صدارتی نظام آیا, لیکن اس کے بعد واپس پارلیمانی نظام بھی چلا. تو اسی میں لیکن وہی بات آ جاتی ہے جی, دیکھیے 73 کے آئین کو اگر وہ ڈکٹیٹر نہیں ختم کر سکے, تو کسی اور کی کیا جرت ہے کہ وہ اس کو ختم کرے. ہاں, البتہ اگر دو تہائی اکثریت کسی جماعت کی ہو جاتی ہے یا کوالیشن آف جماعتوں کی ہو جاتی ہے, تو وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن ہوگا یہ, میرا اپنا اندازہ یہ ہے جو ہم نے پاکستان کے حالات دیکھے ہیں, کہ اگر مثال کے طور پر ہم ایسے بحث کے لیے بات کرتے ہیں, یہ دو تہائی مل جاتی ہے گروپ آف پارٹیز کو اور وہ اس نظام کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں صدارتی, تو یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. دیکھیے, سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی جو آئینی ترمیمیں ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کی ہیں, یہ کہہ کر کہ یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں, جو ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا نظام چلنا چاہیے, یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہے. یعنی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی پھر بات شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں, یہ تو میم ایک منٹ میں اس کو اڑا دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بنیاد ہی نہیں ہے, تو ہم بحث کے لیے بات کر رہے تھے, بنیاد ہی نہیں ہے, کسی کی اکثریت بھی نہیں ہے. جو پی ٹی آئی جی ہے, یہ کوالیشن انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ, تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے, دوسرے بھی نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کو ایسے کوئی ایشو پہ بات نہیں کرتے, تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کنٹروورسی پیدا کر دی, کبھی یہ نظام کے بارے میں کنٹروورسی پیدا کر دی. لیکن اس کو میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے اس سارے ایشو کو, لیکن اخباروں میں بہت چرچا ہے, یہ صحیح بات ہے.
ڈاکٹر فاروق حسنا, بہت شکریہ ہمیں اپنا تجزیہ دینے کے لیے, ہمارے لیے وقت نکالنے کا. سامعین, امریکی خواتین نے 1920 میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کیا. یہ تاریخی سنگ میل خواتین کی جانب سے سیاسی اختیار کے لیے ریاستی اور قومی سطح پر عشروں کی جدوجہد کا نتیجہ تھا. اب اس اہم موقع کی 7 سالہ سالگرہ سے قبل واشنگٹن میں سمتھسونین کی نیشنل پورٹریٹ گیلری میں اس گمبھیر تاریخ کے جائزے کے لیے ایک بڑی نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ کی جولی تبو نے ایک رپورٹ اس حوالے سے ترتیب دی ہے جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
As American civilization marched into the new century, the women of the land began to demand a measure of equality with the men.
جب امریکی تہذیب نے نئی صدی میں قدم رکھا تو اس سرزمین کی خواتین نے مردوں کے ساتھ مساوات کے اقدامات کا مطالبہ شروع کر دیا. خواتین کے لیے امریکہ میں ووٹ کے حق کے لیے لڑائی کا راستہ ایک طویل اور دشوار راستہ تھا. سوزن بی اینتھنی، ایلزبتھ سیڈی اسٹینٹن اور لوسی اسٹون جیسی سرگرم کارکنوں کی جدوجہد میں کئی اشرے لگے. اب واشنگٹن میں سمتھسونین کی نیشنل پورٹریٹ گیلری میں ایک بڑی نمائش میں خواتین کی جانب سے سیاسی انتخابات میں ووٹنگ کے حق کے حصول کے لیے 130 سال پر محیط تحریک کی ایک بصری تاریخ پیش کی جا رہی ہے. گیلری کی کیوریٹر کیٹ لی میں کہتی ہیں خواتین کی جانب سے ووٹنگ کے حق کے حصول کی تحریک بس یوں ہی نہیں ظاہر ہوئی تھی، اس کی انسداد غلامی کی یہ تاریخی اور سیاسی بنیادیں تھیں. انہوں نے ترک مینوشی کی تحریک سے شراکت داری کی اور وہی درحقیقت وہ طریقہ تھا جس کی مدد سے انہوں نے ملک بھر میں تحریک کی ایک ابتدائی فضا تشکیل دی. 7 کمروں میں پیش کی گئی اس نمائش میں 1832 سے 1965 تک کی 120 سے زیادہ چیزیں رکھی گئی ہیں. فوٹوگرافک پورٹریٹس اور پینٹنگز، کتابیں اور پوسٹرز اور بینرز ان لوگوں اور واقعات کا ایک گہرا جائزہ فراہم کرتے ہیں جنہوں نے امریکی تاریخ ترتیب دینے میں مدد کی. مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وکٹوریا وڈھل صدارتی انتخاب لڑنے والی پہلی خاتون تھیں 1872 میں ایک تیسری جماعت کے ٹکٹ پر، یا یہ کہ سرگرم کارکن لوسی بنز نے وائٹ ہاؤس کے خلاف احتجاج کی بنا پر 6 مختلف قید کی سزائیں کاٹی تھیں، اور یہ کہ امریکی خواتین کے ایک گروپ نے 1913 میں واشنگٹن میں پہلا تشدد سے آری مارچ کیا تھا. مس لی میں کہتی ہیں
بلیک وومن ور آرگنائزنگ جسٹ ایز مچ ایز وائٹ،
سیاہ فام عورتیں اسی طرح منظم ہو رہی تھیں جیسا کہ سفید فام عورتیں. اس نمائش میں افریقی امریکی خواتین کی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جنہیں سفید فام عورتیں ووٹنگ کے حق کے حصول کے لیے فعال بڑی تنظیموں سے اکثر خارج کر دیتی تھیں. نمائش کی کیوریٹر کیٹ لی میں کہتی ہیں یہ نمائش افریقی امریکی، آبائی امریکی اور دوسری نسلوں کی خواتین کی سوانح حیات کے جائزے فراہم کر کے ووٹنگ کے حق کے لیے خواتین کی تحریک کی ایک زیادہ مکمل تاریخ پیش کرتی ہے، جس سے ہماری نصابی کتابوں میں موجود معروف واقعات کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ الفاظ تھے مز لی میں کے. آج کی امریکی خواتین کے پاس زبردست سیاسی طاقت ہے، ان کا ایک بڑا ووٹنگ بلاک ہے، اور 120 سے زیادہ خواتین اس وقت کانگریس میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور بہت سی دوسرے بڑے قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں. نمائش کی کیوریٹر کیٹ لی میں کہتی ہیں اگر آپ 1830 سے، جہاں سے یہ نمائش شروع ہوئی ہے، آغاز کریں اور پھر ووٹنگ کے حق کے لیے خواتین کی تحریک کی کڑیوں کو آج تک کی کڑیوں سے جوڑیں، تو آپ ایک بڑا تسلسل اور ایک عظیم سفر کے ایک سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں جو ان خواتین نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے برداشت کیا، اور میں یہ دیکھ کر واقعی خوش ہوں کہ یہاں سے اب آگے کیا ہوتا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سپر ہیرو سیریز کی فلم ایونجرز اینڈ گیم آج امریکہ میں ریلیز ہو رہی ہے. $10 کروڑ سے زیادہ کی ٹکٹیں پہلے ہی فروخت ہو چکی ہیں، اور اسی لیے امید کی جا رہی ہے کہ فلم ریلیز کے پہلے ہفتے میں ہی $1 ارب کمانے میں کامیاب ہو جائے گی. فلم 24 اپریل کو چین میں ریلیز کی گئی، جہاں پہلے دن ہی اس نے $10 کروڑ کما لیے. آسکر ایوارڈ یافتہ مصری نژاد اداکار رامی ملک کو آئندہ جیمز بانڈ فلم میں ویلن کے کردار میں کاسٹ کر لیا گیا ہے. فلم کے نام کا اعلان تو ابھی نہیں ہوا، لیکن ڈینیل کریگ آخری بار جیمز بانڈ کے کردار میں نظر آئیں گے. فلم آئندہ سال اپریل میں ریلیز ہوگی. برطانوی گلوکارہ ایڈیل نے اپنے شوہر سائمن کینیکی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ایڈیل اور سائمن 7 سال سے اکٹھے تھے، اور 2 سال پہلے ہی انہوں نے شادی کی تھی. دونوں کا ایک 6 سالہ بیٹا بھی ہے. علیحدگی کے حوالے سے بیان میں ایڈیل نے کہا کہ دونوں نے اپنے بیٹے کی مل کر پرورش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.